ہم سب نے اپنے نصیب کو ڈبویا ہے. نہ کوئی فوج کا اس میں پورا قصور ہے, نہ پولیس کا اور نہ حکومت کے افراد کا, میں آپ ہم سب. دیکھو نا, جب کشتی کے مسافر ہی کشتی میں چھید کر دیں, باد بانگ کو تار تار کر دیں, تو اب مانجی ملح کو گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ سب ہی ہم قصوروار ہیں. جھوٹ سود کی تجارت نے, ماں باپ کو بے عزت کرنے نے, گانے بجانے کی محفلوں نے, عورتوں کے بے پرد پھرنے نے, خون کے سفید ہونے نے, جوئے کے جھوٹ کے سود کے اور بانڈ کے کاروباروں نے, اور ظلم و ستم نے, قتل و غارت نے, زنا نے, چوری نے, ڈاکے نے, ان سب نے مل کر ہمارے نصیب پر رات کو آ کر چادر پہنائی ہے اور ہمیں ذلیل و خوار کر کے اندھیروں میں دھکیلا ہے. صرف وہ بھی توبہ کریں, ہم بھی توبہ کریں, ہم سب کو توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں آنے کی ضرورت ہے. ماؤں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی بے ادبی نہ کرو, چلے جائے کہ مسلمان. ہاں اگر ماں باپ ہی نافرمانی کی بات کریں پھر ان کی اطاعت نہ کرو. بعض نوجوان تبلیغ میں لگتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو مائیں کہتی شیو کراؤ, باپ کہتا ہے شیو کراؤ. ایسی ماں باپ کے اگر مان لی تو وہ بھی گیا دوزخ میں, یہ بھی گیا دوزخ میں. اللہ اس کے رسول پر ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, باقی سارے رشتے بعد میں ہیں. اللہ اس کے رسول کا رشتہ پہلے ہے, اللہ رسول کے بعد ماں باپ کا حق ہے. اگر وہ جائز حدود کے اندر بات کریں تو اولاد کے ذمے اطاعت ہے اور یہ ان کے لیے جنت کا راستہ ہے. ماں باپ کی دعائیں اللہ کے عرش کے اوپر تک چلی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, یہ کیا ہوا, قصائی میرا ساتھی بنا, نہ کوئی ولی نہ ابدال, گئے تو ایک قصائی اپنا گوشت بیچ رہا. تو حیران ہو کے دیکھ رہی یہ کیا آدمی ہے جو میرا ساتھی ہے. جب شام ہوئی اس نے گوشت بیچا, تھوڑا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے گھر چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ, کہنے کہ آ جاؤ. ساتھ لے لیا, گھر گئے. اس نے جا کر وہ ہانڈی چڑھائی, گوشت کو پکایا, گلایا, روٹی پکائی. پھر ایک عورت لیٹی تھی بالکل روئی کی گالی کی طرح, اس کو کندھا دیا, سینے سے لگایا, سینے اپنے سینے کا سہارا دے کر بٹھایا, پھر نوالے بنا بنا کر اسے کھلاتا رہا کھلاتا رہا. اس نے دعا دی, انہیں ایسے رومال سے منہ صاف کر کے لٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے. کہ یہ بڑی ضعیف ہو گئی ہے تو میں جاتے اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے پھر دوسرا کام کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا کیا کہہ رہی تھی, پاگل ماں ہے, جب خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا ہے. میں کہاں اور موسیٰ کا, میں کہاں اور موسیٰ کا. اور تمہاری زندہ ہیں تو خدمت کا, ہماری تو مر گئی ہیں. تمہاری زندہ ہے تو یہ قدر کر لو. یاد رکھنا دھن دولت سے گھر آباد نہیں ہوتے, اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں. اولاد کی کثرت سے گھر بے حال نہیں ہوتے, اولاد کی نافرمانی سے گھر بے حال ہوتے ہیں. یہ کیسے بدبخت ہیں جو ہمیں دھوکہ دے, کم بچے خوشحال گھرانا, چھوٹا خاندان, زندگی آسان. میں کہتا ہوں ہوں چھوٹے دو, ہوں صرف دو, اور ہوں دونوں ہی نافرمان تو زندگی آسان ہو جائے گی. دس ہوں اور دس کے دس فرما بردار ہوں تو زندگی مشکل ہوگی. تو راحت جنت اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ان کا الولود الودود, اس عورت سے شادی کرو جو بچے دینے والی ہو, جو محبت کرنے والی ہو, تاکہ قیامت کے دن میں فخر کر سکوں میری امت سب سے زیادہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان. ہماری ایک چاچی ہے, وہ چاچا تو مر گیا بےچارا, اس کے قدرتی دو ہوئے, کوئی منصوبہ بندی نہیں, باز نسل بانج ہوتی. تو ہمارے خاندان میں ایک شاخ ہے جن کی عورتیں بانج ہیں, تقریباً ایک بچہ دو بچے زیادہ. تو ہماری چاچی کے دو ہوئے, چاچا مر گیا, بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹی کی شادی ہو گئی. بیٹا اپنے کاموں میں کبھی باہر کبھی اندر, بیٹی سسرال میں, ایک ایکڑ میں گھر ہے, وہ دیواروں کے ساتھ اکیلی لگ کے بیٹھی ہوتی ہے اور اکثر کہا کرتی ہے انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں میں, انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں میں. وہ یہ دھوکا ہے دھوکا, کم بچے خوشحال کرانا. نہیں 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 دیندار بچے خوشحال گھرانا، دیندار خاندان زندگی آسان، بچے نیک ہوں گے تمہاری زندگی جنت ہے، بچے نافرمان ہوں گے ایک بھی ہے تو جہنم بنا دے گا ساری زندگی کو. تو اپنی ماؤں کی دعائیں لو، باپ کی دعا لو. عبداللہ بن عمر نے حرم میں بیٹھے تھے، ایک بدو نے اپنے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، تھک کے اگر عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر لیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ایسے میرے بھائیو تمہاری اولاد کے تم پر حق ہے، انہیں ایمان سکھاؤ، انہیں عبادات سکھاؤ، ان کا نام اچھا رکھو، ان کے اندر گناہ اور نیکی کی تمیز پیدا کرو. یہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے کہ ان کے اندر ایمان کو بیدار کریں، اخلاق کو بیدار کریں، ان کے اندر خیر اور شر کی تمیز پیدا کریں. کل کو جب وہ بالغ ہوں اور کسی کی لڑکی کو لے کر چلیں اور کسی کی بیٹی اس کے بیٹے سے بیاہی جائے تو یہ انسان ہو حیوان نہ ہو، انسان ہو یہ حیوان نہ ہو کہ آتے ہی اس کو نوکر بنا کے پاؤں تلے روند ڈالے، اسے ذلیل و خوار کر دے. عجیب لوگ ہیں بھائی، جب کوئی آ جائے شادی ہو کے آ جائے وہ کہتے ہیں میری ماں دی عزت کر، میرے پیو دی عزت کر، اگو چوں نہ کر پسک نہیں، اور اس کی ماں کو ذلیل کرنا اور اپنے سسر کو ذلیل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. ساس کو ذلیل کریں گے، سسر کو ذلیل کریں گے اور ماں باپ کی عزت کروائیں گے، خود نہیں خدمت کریں گے، بیوی سے کہیں گے کرو. حالانکہ شریعت نے میری بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں کی. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ تمہیں نہ سمجھ میں آئے پھر بھی میں سناؤں گا. میرے ذمے ہے میری ماں باپ کی خدمت، میرے ذمے ہے میری ماں میرے باپ کی خدمت، میری بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ میری ماں کی خدمت کرے، میرے باپ کی خدمت کرے. اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتی تو اس کو نافرمان بیوی نہیں کہا جاتا. اور احسان دانش تھا مرحوم، میں تھوڑا تھوڑا ایسے ادب کا ٹھہرک ہے، اس کی کتاب ہے جہان دانش خود نوشت. وہ کہتا ہے جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرا وہ سرمایہ ہے جس میں میں کوئی پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرا وہ سرمایہ ہے جس میں میں کوئی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ساری خدمت میں کروں گا، تجھے انگلی بھی نہیں لگانے دوں گا. کہ جب تک میری ماں بیمار رہی میں نوکر زر خرید غلام بن کے اس کے سرانے کھڑا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کا بستر دھونے کے لیے دو میل، غریب ساری زندگی اس کی غربت میں گزری، تو دو میل دور نہر تھی، گھر میں دھونے کا سامان نہ تھا، تو میں روزانہ تہجد میں اٹھ کر اس کا بستر دھونے جاتا تھا، دن چڑھنے سے پہلے گھر واپس آ چکا تھا، تو سارا بستر دھو کر. جب تک وہ زندہ رہی میں نوکر بنا. اب یہ کیا حال ہے؟ وہ بیوی سے کہتے تو خدمت کر، تو چوں نہ کر. آگے وہ ساس ہے، ماں تو نہیں ہے، ساس تو عیب نکالتی ہے نا، مائیں عیب چھپاتی ہیں، پھر وہ ایک کا دو کر کے بتاتی ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے اور ہنستے ہوئے گھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کا حق بھی بتایا. ہم کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. ہم کہا میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. حضرت میمونہ کے ہاں آپ سوئے ہوئے، باری باری ایک ایک رات گزارتے تھے، پیشاب کا تقاضا وہ باہر چلے گئے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو آپ نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے ان کو الٹی پٹی ان کو نفس نے پڑھا دی، او ہو اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے غصے میں آ کے کنڈی لگا دی. اتنے میں ہمارے نبی آئے، دروازے پہ دستک دی، کھولو کا نہیں کھولوں گی. کب کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کی بندی انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا، میں پیشاب کرنے گیا تھا. کہ مجھے سارا پتا ہے، آپ ایسے ہی پیشاب کا بہانہ کر رہے ہیں، کسی اور کے پاس گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ ایک دم کرنٹ لگا. وہ بیوی ہونے کی وجہ سے نا خامد والا پہلو غالب آ گیا اور نبوت والا پہلو ذرا دیر کے لیے اجل ہو گیا. جب سنا کہ کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے. ایک دم جھرجھری آ گئی, بے شک بے شک. پھر آگے بڑھ کے جلدی سے دروازہ کھولا کہ مجھے ہی دھوکا لگا, اللہ کا نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے. تو اندر آتے ہی آپ سزا دیتے, جوتا اٹھا لیتے, تم کیا کرتے اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کرتی. تو اللہ پاک کے نبی مسکراتے ہوئے جا کر اپنے بستر پہ دراز ہو گئے, سو گئے, کچھ بھی نہیں فرمایا. عورتوں کو حق سمجھایا, اور تم بیٹھے تھے, تمہاری بات زیادہ کر رہا ہوں. میں بیٹھا تھا, ایک نوجوان آیا اور رونے لگا, کہا جی بہن کی شادی کی تھی اور اس کا خامن نہ ماں سے ملنے دیتا نہ باپ سے ملنے دیتا. میں نے کہا سب سے پہلی میرے بس میں ہوتا تو پہلے اس کے ماں باپ کو الٹا لٹکا تھا, پہلے ان کو سزا دیتا کہ ظالموں تم نے اس کو انسان نہ بنایا, ایک بچی سے یوں کھیلنے والا اس کو بنا دیا. پھر اس کو سزا دیتا کہ جو پیٹ سے جنی ہوئی ماں سے ملنے نہ دیں, جس کی چھاتی کا دودھ پیا اس سے نہ ملنے دیں. وہ یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. میں اس لیے روز شور مچاتا ہوں روز کہ ہمارے روز کا روگ ہے, یہ روز کا درد ہے. زندگی سسک رہی ہے, زندگی زندگی پر بوجھ بنی ہوئی ہے کہ چونکہ شریعت کا پتہ نہیں ہے. پنجابی رواج, پٹھانوں کے رواج پٹھانوں میں, سندھیوں کے رواج سندھوں میں, بلوچی بلوچی پنے پر, پنجابی پنجابی پہنے پر, سندھی سندھی پنے پر, پٹھان پٹھانی پنے پر. وہ محمدی بن کے چلنا تو دنیا بھول چکی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ زندگی کو لے کر کوئی چلتا. آپ نے عورت کا کو بھی سمجھایا. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرے خامن کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا خامن زخمی ہو سر سے لے کر پاؤں تک, ہر زخم میں پیپ پڑ چکی ہو, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اور یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, ہم نہ آپ کو سجدہ کریں؟ کہ نہیں 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 نہیں, میری شریعت میں اللہ کے سوا سب کے لیے سجدہ حرام ہے, کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر میں اجازت دیتا تو عورت کو کہتا خامن کو سجدہ کر, بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کر. تو اللہ کا نبی ایک اخلاق دے کر, وہ ہیں نہیں. وہ اخلاق بڑا مشکل سبق ہے. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے اپنی ذات میں حسین تھے, صفات میں حسین تھے, ایسی آپ جو زندگی لائے وہ زندگی بھی سب سے اعلیٰ, سب سے حسین, سب سے برتر. تو بھائی اس سانچے میں ڈھلنا, اس اپنے ہر سانچے کو توڑ کر اپنے آپ کو محمدی سانچے میں ڈھال لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ظاہر بھی بناؤ, باطن بھی بناؤ. دیکھو ظاہر باطن اللہ کو پتا ہے ہم ظاہر کا کہ مکلف ہیں, باطن کا اللہ کو پتا ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اس لیے ایک آدمی اگر تین دفعہ کہہ دے بیوی کو, ایک دفعہ کہہ دے, نیت کوئی نہ ہو, زبان سے کہہ دے طلاق تو طلاق ہو گئی, کیونکہ شریعت ہمیں ظاہر کی پابند بناتی ہے. باطن اللہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. اگر ہر کوئی کہے میری نیت یہ نہ تھی تو نظام کائنات ٹوٹ جائے گا, قانون ٹوٹ جائے گا. لہذا باطن پر ہماری نظر ہے, وہ ہم جانے بندہ جانے. اس لیے آپ نے ساری زندگی منافقوں کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا, آپ کو ایک ایک کا پتہ تھا, یہ منافق یہ منافق یہ منافق. آپ نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا یہ منافق ہیں, لیکن راز رکھنا کسی کو بتانا نہیں. تو انہوں نے ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا. آپ نے مرتے دم تک ان کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا. اور ایک حدیث اس میں اور واضح ہے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا, حضرت اسامہ نے تلوار بلند کی, اس نے کلمہ پڑھا, قتل کر دیا. جب واپس آئے تو لوگوں نے شکایت کی, آپ نے اسامہ کو بلایا. اسامہ وہ ہیں جن کے لیے آپ سینے سے لگا لیتے تھے, ماتھا چوما, اور ان کے لیے بے قرار ہو کے اٹھا کرتے تھے. آپ نے کہا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا جی اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. کیا تو نے اس کے دل کو دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے دل کو دیکھا تھا؟ وہ کیا دن ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حشر میں آئے گا اور تم سے اپنے خون کا مطالبہ کرے گا. حضرت اسامہ فرمانے لگے میرے جی میں کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ قتل مجھ سے زمانہ جاہلیت اور کفر میں ہوا ہوتا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم ظاہر کو سامنے رکھ کر چلیں گے, باطن اللہ کو پتا ہے. اس لیے ظاہری وردی میں آؤ. وہ وردی کی یہ تو ستارہ والوں نے بھی اپنے ان کو وردی پہنائی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا کاروباری ہے وہ بھی کہتا ہے ڈسپلن ہو, میرے کام کرنے والوں کی وردی ہونی چاہیے. تو میرا نبی ہمیں کوئی وردی نہیں پہنا کے گا, ہمارے نبی کی کوئی وردی نہیں. ہمیں ایک پہچان دے کر گیا, کروڑوں میں کھڑا ہوا انسان نظر آئے گا یہ محمدی ہے, کروڑوں عورتوں میں کھڑی عورت نظر آئے گی یہ محمدی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمہ ہے, یہ مسلم ہے, ہماری ایک پہچان ہے. اور وردی کی ایک قیمت ہے, چاہے کوئی کام نہ کرو وردی ہو تنخواہ ملتی رہے گی. تو اللہ کے نبی کی ایک وردی ہے. ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے جو پسند فرما لیا کہ اللہ عمرک, دیکھو اللہ کہتا ہے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم, جس وجود کی اللہ قسم کھائے اس کے طریقے کتنے پیارے ہوں گے. والضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا. تو اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر کوئی جائے گا تو روشن چہرہ نہیں بن سکتا. والضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ بکھری زلفوں کی قسم. والضحا ایک اور ترجمہ سنو جو عام کوئی نہیں بتاتا, والضحا مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے. جس چہرے کی اللہ قسم کھائے وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا. کبھی ہمارا نبی ننگے سر نہ پھرا. آپ صرف گیٹ کیپر پگڑی باندھتے ہیں, صاحب ننگا گیٹ کیپر. میں گیا آواری ہوٹل, میرا بیان تھا وہاں, تھے یہ اکاؤنٹ والے چارٹر اکاؤنٹنٹ, 300-400 لاہور کے بڑے بڑے کٹھے تھے. تو انہوں نے بیان رکھا کہا جی اسلامی معیشت پر روشنی ڈالیں. میں نے کہا اسلامی معیشت سے پہلے تم یہ سمجھو کہ اسلام لانے والا کون تھا, چونکہ جب تک تم حاکم کا نہ سمجھو حکم کو کیا سمجھو. جب تک آدمی کو حاکم کا نہ پتا ہو تو حکم کو خاک سمجھے گا. جب تک حاکم کی قدر نہ ہو حکم کی قدر کیسے آئے گی. امین کا جو شریعت لے کر آیا تھا, جو تم کہہ رہے ہو اسلامی معیشت سمجھاؤ, اس کی پگڑی تو تم نے گیٹ کیپر کو پہنائی ہوئی ہے. کہ ہمارے نزدیک پگڑی کا مقام ہے صرف گیٹ کیپر کے لیے اور ڈرائیور کے لیے. بڑے آدمی ننگے سر ہوتے ہیں, اور گاڑی چلانے والا اور گیٹ کھولنے والا وہ ہوتا ہے سر پہ پگڑی رکھا ہوا. تو پہلے تم یہ سمجھو کہ یہ شریعت لایا کون تھا تاکہ تمہیں اسلامی معاش معیشت بھی سمجھ میں آ سکے. ابھی تو جو لایا تھا تمہیں وہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ تم نے اس کی پگڑی اٹھا کے چپراسی کو پہنا دی اور ایک گیٹ کیپر کو پہنا دی. یوں عظمتوں سے دل خالی کر دیے. اب ساری زندگی میرے نبی نے سفید پگڑی باندھی, سیاہ پگڑی باندھی, زعفرانی رنگ کی باندھی. سفید کو پسند فرما, سفر میں سیاہ پگڑی. فتح مکہ پر آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی کو باندھا ہوا تھا. کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھائی سوائے ایک دفعہ کے. تھا ہی کچھ نہیں, ہے ہی کچھ نہیں, ایک چادر لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی. گھر میں پڑھی ہے ننگے سر, نفل نماز آپ نے ننگے سر پڑھی ہے, ننگے سر بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے, پانی بھی پیا ہے, لیکن یوں بازار میں ننگے سر نکل آئے زندگی بھر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. تو ہماری ایک وردی ہے. یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں, یہ مولوی کا حلیہ نہیں, یہ مسلمان کا حلیہ ہے. وہ وردی تو پہن لیں, اللہ کو کہہ دیں یا اللہ وردی کا آج دے تو اگلی مہربانی کر دے. صف میں تو آ جائیں. تو اللہ کے دربار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک مقام ہے. اس لیے اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی, آپ کی قسم کھائی. لعمرک, جا چہرے کی قسم، والضحى زلفوں کی قسم، واللیل علم کی قسم، ستاری کی قسم شہر کی قسم، وهذا البلد الامین بحر بر پہ نبوت کی چھاپ لگا دی. اب پتھر کے پاس سے گزرتے پتھر کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. آپ سوئے ہوئے تھے، کونے پر ایک درخت تیزی سے زمین چیر کر آیا، آپ وہ پر تھوڑی دیر یوں کھڑا پھر واپس چلا گیا. آم کھلی تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا یوں گیا. تو آپ نے کہا مجھ سے دور تھا، میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنے اللہ سے اجازت لی، اللہ تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دے. میرے اللہ نے اجازت دی، مجھے دیکھنے کے لیے آیا اور واپس چلا گیا. درخت بھی جس کا احساس رکھتے ہوں، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا تو بھائیو اس کے طریقوں پر آؤ، اس کی زندگی اپنی زندگی بناؤ اور آپ کی ساری زندگی موجود محفوظ کھلی کتاب کی طرح پیدائش سے لے کر وفات تک، ذات سے لے کر باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے سلسلے نسب موجود محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، خلوت جلوت، ظاہر باطن، اندر باہر، گھر میں، بازار میں، حکومت میں، جنگ کی صف میں، میدان جنگ میں، مسجد میں، احرام کے ساتھ، طواف کے ساتھ، منا میں کیا کیا، مروہ میں کیا کیا، صفہ میں کیا کیا، عرفات میں کیا کیا، مزدلفہ میں کیا کیا، خیرات کیسے کی، خرچ کیسے کیا، شادیاں کیسے کی، بیٹیوں کی کیسے شادیاں کی، جنگ کیسے کی، امن کیسے کیا، صلح کیسے کی، قتل کا حکم کیسے دیا، معافی کا حکم کیسے دیا، اقدام کیسے کیا، پیچھے کیسے ہٹے، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، تجارت کیسے کی، زراعت کیسے ہوتی ہے، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، کافر قوموں سے معاہدے کیسے کیے جاتے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ نے روشنی ڈالی ہو. اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین کامل مکمل اکمل کیا، اس پہ چلنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول کا تقاضا، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے، ختم نبوت کا تقاضا، دنیا میں پیغام حق کو لے کے جانا ہمارا فریضہ، ہم پر فرض، سارے فرضوں میں سے بڑا فرض اور اس امت کی خصوصیت. ہوجتباکم، سب سے پہلی دولت جو ہمیں ملی اللہ نے کہا ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا. دوسری دولت ملی کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین. تیسری دولت ملی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں بیچ کی امت بنایا. چوتھی دولت ملی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم میرا پیغام دنیا کو پہنچا دو. یہ چار بڑے اعزاز ہمیں قرآن سے ملے ہیں. اللہ نے ہمیں چنا، چن لیا کیوں؟ پھر ہمیں سب سے بہتر بنایا کیوں؟ پھر ہمیں امت وسط بنایا کیوں؟ پھر ہمیں شہداء بنایا کیوں؟ ان چار کیوں کا ایک جواب ہے کہ پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا، اور اللہ کا پیغام پہنچاتا سناتا تھا. اب ہمارے نبی پر آ کر نبوت ختم, نبوت کا دروازہ بند, کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا امت بعدکم, میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی نہیں, لہذا کیا ہوگا, تم سب سے اعلی, تم چنے ہوئے, تم شہداء, تم امت وسط کس لیے ہو, کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم نبیوں کی طرح اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جاتے ہو اور اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہو. اور تؤمنون باللہ کا مطلب میرے نزدیک ہے کہ اس کا صلہ تم اللہ سے پاتے ہو, اس کا صلہ مخلوق سے نہیں چاہتے. اخلاص ایمان, ایمان جو ہے نا اخلاص کے معنی میں بھی آتا ہے. تؤمنون باللہ, تؤمنون باللہ, تم بھلائی پھیلاتے ہو, تم برائی مٹاتے ہو, اور اس ساری محنت کا صلہ تم اللہ سے لیتے ہو. یہ ہماری ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے والا بنایا. اس لیے جو صحابی مسلمان ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی دعوت دینا شروع کر دیتا تھا, اور عورتیں عورتوں میں, مرد مردوں میں ام شریک قبیلہ دوس کی ہیں, یہ جب مسلمان ہوئی تو گھر گھر عورتوں کو جا کے دعوت دیتی تھی. ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے, اوروں کو جا کے دعوت دینا شروع کیا. علی مسلمان ہوئے, عثمان ہوئے, علی ہوئے, طلحہ ہوئے, زبیر ہوئے, اوروں کو جا کے دعوت دینا شروع کی. ام شریک مسلمان ہوئی, گھروں میں جا کے دعوت دیتی, تو عربوں میں عورتوں کو قتل کرنے کا ایسا دستور نہ تھا, تو انہوں نے کہا بھائی یہ عورت ذات ہے اس کو نکالو یہاں سے, تو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو اونٹ پہ ڈال دیا, بجان کے قبیلے چھوڑ کے آؤ. دو دن تین دن گزر گئے, نہ کھلایا نہ پلایا, وہ مرنے کو ہو گئی. مرنے تیسرے دن جاں بلب تھی, موت دستک دے رہی تھی کہ اچانک ایک ڈول سینے پر اترا, منہ سے لگا, پانی پیا, سیراب ہوئی. جب وہ خیمے سے باہر آئے تو ام شریف کا چہرہ تر و تازہ, کہنے کا تو نے تمہیں کس نے پلایا, کہا اللہ تعالیٰ نے, کہا کہاں سے, کہا ایسے ڈول ہے, کہا نہیں نہیں تو نے ہمارا پانی چرایا, کہا کیسے چرا سکتی ہوں, میرے ہاتھ بھی بندے ہوئے, میرے پاؤں بھی بندے ہوئے. تو سب نے جا کر اپنے مشکیزوں کو چیک کیا تو مشکیزیں پوری طرح بھرے ہوئے تھے, وہ جو لے جانے والے تھے نا قید کر کے, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو کے ساتھ واپس آئے. تو اس امت کا ہر مرد عورت کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہو رہا ہے, اور سارے نبیوں نے ہجرت کی تو اس امت کو بھی ہجرت کی بنیاد دی گئی. آپ نے دیکھا جب نہیں زندہ رہنے دے رہے, ہم کہا جاؤ ہجرت کرو, ہجرت کرو. تو ام لیلہ ابو لیلہ دو غریب آدمی ہیں, یہ سامان باندھ رہے ہیں اور سامان ام لیلہ نے باندھ کر دروازے کے باہر رکھا ہوا ہے. حضرت عمر کا گزر ہوا, حضرت عمر کا گزر ہوا, حضرت عمر کو جو چوٹ لگی نا, چوٹ لگی یہاں, تو کہنے لگے الفراق, الفراق ام لیلہ, کیا جدائی ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا ہاں, تم لوگ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے ہو, اللہ کی زمین کشادہ ہے, ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں کوئی اللہ کے بندے ہمیں آسانی کر دیں گے ہمارے مذہب کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کرا فقطکم السلاما, اچھا سلامتی تمہارا ساتھی ہو. یہ کہہ کر چلے گئے تو ابو لیلہ آئے, تو ام لیلہ کہنے لگی لگتا ہے یہ عمر مسلمان ہو جائے گا. تو ابو لیلہ کہنے لگے عمر, عمر کہ باپ کا کھوتا تو مسلمان ہو سکتا ہے, عمر مسلمان نہیں ہو سکتا, خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے, خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ پہلا تیر تھا جو ہجرت کی وجہ سے لگا کہ لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اور پھر حضرت عثمان آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے, تو آپ نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے نکلا ہے. جب تک, کیونکہ وہاں سے پہنچنا تھا یمن, کتنا لمبا سفر, یمن سے پھر سامنے حبشہ پڑتا ہے, وہاں سے بحری جہاز کشتی کا سفر, پھر نجاشی کے پاس, پتہ نہیں وہ امن دے نہ دے, کتنی گھاٹیاں تھیں. تو مسلسل آپ ہر آنے والے قافلے سے پوچھتے کہ کیا بنا, کیا بنا. جب پتہ چلا کہ وہ سارے اطمینان سے پہنچ گئے اور نجاشی نے ان کو امن دے دیا، تب جا کر آپ کا دل ٹھنڈا ہوا اور آپ کی جان میں جان آئی کہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا۔ ہر نبی نے ہجرت کی، اس امت نے ہجرت کی، پھر آپ نے اذن عام دیا کہ چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، یہ نہیں رہنے دیتے، نکلو۔ چونکہ امت کو نکلنے پر اٹھانا تھا، ہجرت پر اٹھانا تھا، تو بنیاد ہجرت پہ رکھی گئی، تو آپ خود بھی نکلے، صحابہ بھی نکلے۔ تم یہ سوچو میرے بھائیو، آپ تو نبی ہیں نا، اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، جنت جہنم دیکھ کر آئے ہیں، تو آپ کا کتنا اونچا معیار ہوگا؟ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو گئے، یہاں آمنا سامنا ہوا، سب کچھ برداشت کیا۔ تو جب آپ نے مکہ چھوڑا نا، تو آپ کا جذبہ بتاؤں آپ کو، تو آپ نے ایسے یوں دیکھا مکے کی طرف، پہاڑ کے اوپر چڑھے اور یوں وادی میں نظر دوڑائی، ایسے پھر کہا ہے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے ہیں۔ جب یہ آپ نے کہا تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے نبی غم نہ کر، جس رب نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہی تجھے دوبارہ باعزت مکے میں واپس لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، میرے بھائیو چونکہ آپ آخری تھے تو آپ نے ایسا نظام بنایا کہ امت میرے بعد میرا کام سنبھال سکے، تو آپ نے اپنے ساتھ ان کو ہجرت میں شریک کیا، دعوت میں شریک کیا۔ کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فادوا عنی، میرے رب نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھ سے لے لو اور میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان ربی داعیہ وانه سائلی هل بلغت، اے میری امت، میرا رب قیامت کے دن مجھے بلا کر پوچھے گا، اے میرے نبی تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب تمہارے ذمہ ہے غائبین تک اس کو پہنچا دو، اس کو پہنچا دو، یہ پیغام حق تھا میرے بھائیو، جو ساری دنیا میں پہنچانا اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ کر دیا۔ اور اس کے لیے پیسہ شرط نہیں، مال شرط نہیں، حکومت شرط، کشادگی مانگو، لیکن اپنی اولاد کے لیے کہا یا اللہ میرا اور میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تھوڑی کر دے۔ مجھے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی اولاد کے مزے کروائے اور ہمیں دکھوں مصیبتوں میں ڈال دیا، ان کو پہلے مصیبتوں نے نگلا، بعد میں امت پر مصائب آئے ہیں، ان پر پہلے پریشانی آئیں، بعد میں دوسروں پر پریشانی آئی ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس امت کی طرف اس ذمہ داری کو منتقل کیا، جو اگر صحابہ نہ ادا کرتے تو اسی صدی میں اسلام مٹ جاتا، تابعین نہ ادا کرتے تو اگلی نسل میں اسلام نہ آتا، تب تابعین نہ کرتے تو اگلی نسل میں نہ آتا۔ اسی طرح نسل در نسل لوگ اللہ کے پیغام کو لے کر دیوانہ وار پھرتے رہے اور نسل در نسل یہ دولت ہماری طرف منتقل ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچی ہے۔ اسے اگلی نسل پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے یہ خیر امت ہیں، اور اس کے پیچھے سنو اللہ کے نبی کی دعا ہے، نبر اللہ امرأً سمع مقالتی فبعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع، یا اللہ جو میری بات کو سنے پھر اسے سینے سے لگائے پھر آگے پہنچائے تو اس کے ساتھ کیا کر، یا اللہ تو اس کو نظرہ دے دے، نظرہ کیا چیز ہے، اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ،
نظرہ کہتے ہیں جب فروری کے مہینے میں شگوفے پھوٹتے ہیں اور کلیاں کھلتی ہیں اور نرم نرم پتے جاگتے ہیں تو ان میں ایک خاص چمک ہوتی ہے جو صرف فروری مارچ میں رہتی ہے، اپریل میں وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اپریل میں ذرا ہوا گرم ہوئی تو وہ رونق بھی گئی، وہ نرماہٹ بھی گئی، تو درخت کی نورانیت، ہریالی اور تر و تازگی، اس کے ساتھ اس کی خوشبو اور مہک، اس سب کو عربی میں کہتے ہیں نظرتن نظرا۔ تو اپنے نبی کی دعا سنو، یا اللہ جو میرا پیغام لے کے آگے پہنچا دے تو اسے ایسے سرسبز، حسین، خوبصورت، تر و تازہ کر دے جیسے فروری میں کھلنے والے شگوفے اور اگنے والے پتے جیسے حسین، نرم و نازک، تر و تازہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ جو میرا پیغام لے کر عورتوں تک پہنچائے تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے۔ اتنی بڑی دعا اللہ کا نبی آپ کو دے رہا ہے۔ اگر اس پیغام کو لے کر دنیا میں اٹھنے والے بن جائیں، چلنے والے بن جائیں، آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، تبوک کے سفر، ایک صحابی نے دیکھا نخلستان، کب میاں میرا تو کم بن گئی، بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، آ گیا، یا رسول اللہ میں باقی زندگی یہاں نہ گزار دوں، تسبیح پڑھوں، نماز پڑھوں، ذکر کروں، تلاوت کروں۔ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا میں یہودی اور عیسائی مذہب لے کر نہیں آیا، میں صاف ستھرا راستہ، روشن شریعت لے کر آیا ہوں، تم اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جاؤ، یہاں بیٹھنے کی 70 سال کی عبادت سے وہ بہتر ہے۔ کہ اس کو نسبت ہے نبیوں کے ساتھ، اس کو نسبت ہے ولیوں کے ساتھ۔ جو نبی اور ولی میں فرق ہے وہی تبلیغ کے کام میں اور نفلی عبادات میں وہ فرق ہے۔ ایک آدمی کا تائب ہو جانا ہزاروں نفل پڑھنے سے بہتر، ایک آدمی کا ہدایت پہ آ جانا وہ ہزاروں نفلی عبادات سے بہتر۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باغ میں بیٹھے بیٹھے 30 غلام آزاد کیے، تو ایک آدمی ان کو حیران ہو کے دیکھنے لگا ایسے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا حیران ہو رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے کہ تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں، کوڑا چابک، دوسرے ہاتھ میں لگام ہے، ایک ہاتھ میں چابک ہے، چلتے 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 اونگ آئی اور چابک ہاتھ سے ایسے گر گیا۔ چابک کے گرنے پر وہ یوں ہوا، چیز گرے تو آدمی خود بخود ایسے ہوتا ہے، کہ چابک کے گرنے پر وہ یوں ہوا، اس کا یوں ہونا اللہ کی راہ میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں ہاں، یہ جو مالدار ہیں میاں ادریس وغیرہ، یہ کہتے ہیں چندہ لے لو ہمیں نہ چھیڑو، اور جو غریب ہیں وہ کہتے ہیں بندہ لے لو پیسے نہ مانگو۔ غریب کہتا ہے جان حاضر، مالدار کہتا ہے پیسہ حاضر، ہم کہتے ہیں نہیں، چندہ بھی دو بندہ بھی دو، ہمارے اوپر چندہ نہ لگاؤ اپنے اوپر لگاؤ۔ تو غریب کو جان دینا آسان، پیسے والے کو پیسہ دینا آسان۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کل میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، کیا خیال ہے میں اللہ کی راہ میں تو نہ جاؤں اور مال خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل جائے گا؟ تو آپ نے کہا تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہنے لگا 6000 ہیں۔ 6000 بڑی دولت ہے اس زمانے میں، تھوڑے پیسے نہیں، 6 کروڑ سمجھو آج کے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو سارے خرچ کر دے نا، انہوں نے کہا تھا کچھ خرچ کروں، آپ نے کہا اگر تو سارے خرچ کر دے تو جو آدمی اللہ کی راہ میں سویا ہوا ہے تم اس کی نیند کا ثواب بھی نہیں لے سکتے۔ کہ اللہ کی راہ کا نکلنا اس کو نسبت ہے نبیوں کے ساتھ، اور جیسے کوئی ولی نبی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نفلی عبادت تبلیغ کے کام کو نہیں پہنچ سکتی، اور یہ امت نبیوں کے قائم مقام بن کر آئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر یہ دنیا میں آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھو نا اللہ ہمیں نبیوں کے قصے سناتا ہے، بار بار قرآن میں 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا گویا قصہ آ گیا، قصہ اس سے زیادہ نام موسیٰ 136 دفعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے سنا کر ہمیں نبیوں والے کام پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، انہوں نے ہفتے میں ایک دن طے کر لیا کہ بس اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، اونچی دیوار بنوائی اور اندر سے تالا لگا دیا۔ تو اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں اوپر سے اندر ڈال دیے. اب داؤد علیہ السلام ایک دم گھبرا, ففزع منہم, تالا بند, دروازہ بند, دیواریں اونچی, کوئی اوپر سے آ نہیں سکتا, یہ کہاں سے آ گئے. ففزع, ان کا لا تخف, آپ ڈرے نہیں, ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا. کہا کیا؟ کہ میری ایک بھیڑ ہے, اس کی 99, کہتا وہ ایک بھی مجھے دے دیں. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب, ذرا آپ ہمارا فیصلہ تو کریں, کون سچا کون جھوٹا. یہ تو بچہ بھی کہے گا یہ سچا یہ جھوٹا. داؤد علیہ السلام کو ایک دم خیال آیا, اوئے ہوئے 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 ہوئے, اسی وقت سجدے میں گرے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں سمجھ گیا کہ تو نے یہ کیوں بھیجے ہیں, کیوں بھیجے, کیوں عبادت کو توڑ دیا. کہ اللہ نے یہ بتایا کہ تو دروازے بند کرنے نہیں آیا, دروازہ بند کرنا تو رات کو بند کر, دن میرے بندوں کے لیے ہے. تو نبی بن کر آیا ہے, ولی بن کر نہیں آیا. ولی ہوتا ہے چپ کر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے, تو نبی ہے نبی, تیرا کام لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے, لوگوں سے ملنا ملانا ہے, ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا, سمجھانا, سکھانا, سنانا ہے. اس لیے تیرا در بند کرنا مجھے پسند نہیں آیا. اس پر سجدے میں گرے, معافی مانگی, یا اللہ آئندہ نہیں ہوگا. تو یہ امت اگر مسلح بچھا لے اور نفل پہ نفل, روزے پہ روزہ, ذکر پہ ذکر, اور دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانا چھوڑ دے, تو یہ مجرم بن کے اٹھیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام سے کہا, 100,000 بنی اسرائیل کو میں عذاب دینے لگا ہوں, اس میں 60,000 برے ہیں, 40,000 اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یوشع علیہ السلام نے, تو ان نیکوں کا کیا قصور ہے, ان کو کیوں سزا دینے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ان بروں کو سمجھاتے نہیں, ان کو اس لیے سزا دے رہا ہوں. 3 دن میں سب کو ختم کر دیا, تاؤن ڈالا, 1,00,000 کا ایک. ہاں, جو یہاں نیکی کر رہے ہیں, آگے وہ اللہ کے دربار میں ان کا معاملہ اس کے مطابق ہوگا, لیکن اگر ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے سے غافل ہو گئے, تو دنیا میں عذاب آیا تو ہم نہیں بچ سکتے. تو بھائیو, یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں. جب اپنے ہی غافل ہو گئے تو پہلے اپنوں کو سنا ہو, جاؤ کافروں کو, ملتان میں تھے, کہ جاؤ ہندوؤں نوں تبلیغ کرو, مسلمانوں نوں تبلیغ شروع کر دیں دو, جاؤ ہندوؤں نوں تبلیغ کرو. تو ہمارا ایک ساتھی تھا مرحوم حکیم فیروز, جن فوت ہو گیا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جا کر فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو گیا. نواں شہر, میرا اپنا ضلع ملتان, مصروف ترین علاقہ, چاروں طرف مسجدیں مدرسے, ایک آدمی گزرا, ہو سائیں جی, اپنے نبی کا نام کیا ہے؟ کہ سائیں میں کو پتا کیا نہیں. دوسرا گزرا, او بھائی جی سائیں, اے اپنے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں میں کو پتا کیا نہیں. 1, 2, 3, 4, 5, 21 آدمیوں سے پوچھا, 2 نے بتایا, 19 نے کہا سائیں پتا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیوں جی, ہندوؤں کو تبلیغ کریں کہ ان کو کریں؟ جو امت اپنے نبی کا نام بھول چکی ہو. پھر میں نے خود تجربہ کیا, میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ کہا جی پتا کوئی نہیں. میں نے ایک لڑکے سے کہا, اچھا کلمہ تین محمد ہے جی؟ ہم نے کہا سنا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا محمد کون ہے؟ کہا جی پتا نہیں کون. تب ہندوؤں کو کریں تبلیغ کہ ان کو کریں؟ بھائیو, امت کے پاؤں پکڑ کر, اس لیے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بڑے سے بڑے برے لوگوں کو ہم نے یوں بدلتے دیکھا. میں آپ کو اپنی سنوں, میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی یا پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا, مجھے یاد نہیں, ٹی وی چل رہا تھا, تو اس میں جنید جمشید ناچ رہا تھا. وہ گورن دائیں بائیں لڑکیاں ناچ رہی, میرے جی میں یہ کیسے ہدایت پائے گا, اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. یہ سچ پوچھو میرے دل میں, میں نے کہا یہ کیسے ہدایت پائے گا, اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. 3-4 سال نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ذریعہ بنایا اس کے توبہ کا. اب مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے, مجھ سے بڑی پگڑی ہے, سارے پاکستان میں تبلیغ کرتا پھرتا ہے. پتہ نہیں کون کب بدل جائے, کب وہ پلٹا کھا جائے, اور اس کی ساری زندگی کا رخ اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری پر آ جائے. تو 6 براعظم میں اللہ نے نقل و حرکت کو زندہ کر دیا ہے. اس لیے بھائیو, اللہ نے اس سے عظیم کوئی کام بنایا ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اس سے کوئی اونچے مقام طے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ مقام دیتا۔ یہ اللہ کو اپنی طرف بلانا سب سے پسند عمل ہے، اس کو اپنا کام بنا کے کرو۔ اس کے لیے پھرو گے ہر ہر قدم پر، ہر ہر قدم پر تمہیں اللہ ملے گا، جنت نہیں تمہیں اللہ ملے گا، ہر ہر قدم پر اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اور گھر سے نکلو گے جو گرد و غبار تمہارے جسم پر پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی تول کر تمہیں اس کا صلہ اور معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے کام کروانے والے مزدور کی مزدوری پر صلہ دیتے ہیں، اس کی تھکن کا کوئی صلہ نہیں، اس کے جسم پہ مٹی پڑنے کا کوئی صلہ نہیں، اور میرا اللہ اللہ کی راہوں میں پھرنے والے کے جسم پر جو مٹی پڑی اللہ اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اسے بھائیو اس کو سینے سے لگا کے پھرو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام عینہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اپنے جسم پر 70 جوڑے ہوتے ہیں، 70 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح چمکتا چھلکتا دمکتا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اور ایک دفعہ جھلک دکھا دیں انسانوں کو تو ان کو کلیجے پھٹ جائیں، اور انگلی کا ایک پوروا سورج کو دکھا دیں تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 140,000 خدام اس کے دائیں بائیں کمر کس چاک چوبند اس کے قدم با قدم اس کے اعزاز میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس پر پہلی نظر پڑتے ہی سارے دھڑم گر کے مر جاتے، اللہ نے اس کو ایسا حسین بنایا ہے۔ جب وہ محل سے نکلتی ہے تو بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، جنت مسکرانے لگتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، اَيْنَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ إِنِّي لِكُلِّ مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے، میرے اللہ نے مجھے ہر اس کے ساتھ باندھ دیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو برائی مٹاتا ہو۔ میں مکے میں بیٹھا تھا، ترکستانی آ گئے نوجوان، یہاں سے وقت لگا کے گئے تھے، اور وہاں بزرگوں سے مل مل کے وہ مجھے بھی بزرگ سمجھ کے میرے پاس آ گئے، سارے تھکے ہوئے، میں نے بات شروع کی وہ سو گئے۔ اب بات بھی ترجمانی سے ہو رہی تھی، ترجمے سے بات ویسے ٹھنڈی پڑ جاتی، میں نے کہا ہو اب یہ تو بالکل ہی سو گئے۔ تو میں نے اینا کا قصہ چھوڑ، یہ حدیث سنائی، ایک حور ہے آئینا جو ایسی تو چپ ہو گیا۔ جب ترجمے والے نے ترجمہ کیا نا تو سارے نوجوان مجھے ایسے دیکھنے لگے، آنکھیں کھل گئیں۔ پھر جب تھوڑا سا میں نے آگے بتایا تو اس کی ان کی گردنیں سیدھی ہو گئیں۔ پھر جب سارا سنا تو سارے ہلنے لگے جھومنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ بزرگ سے پوچھو وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، انہوں نے کہا یہ پوچھ رہا وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں، انہوں نے کہا کیوں فکر پڑ گیا اس کو، اس نے کہا اللہ جتنے کام کرنے والے بنتے جائیں گے اتنی حوریں بناتا جائے گا، اتنی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ عبد الواحد بن زید کے ساتھ ایک نوجوان اللہ کے راستے میں تھا روم کے جہاد میں، جب لشکر آمنے سامنے ہو تو انہوں نے نعرہ لگا، وا شوقا للعینا المرضیہ، ہائے میں عینا کا چاہنے والا ہوں۔ تو وہ عبد الواحد بن زید نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کہنے کے چاچا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے خواب آیا ہے، سو گیا تھا خواب آیا ہے، ایک شخص آ کر مجھے کہتا ہے چل عینا سے تیری ملاقات کراؤں۔ کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا، اس میں پانی کی نہر ہے، اس کے دونوں طرف حسین لڑکیاں بال کھولے ہوئے وہ گا رہی ہیں اور ان کا حسن و جمال بے مثل ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں مرحبا مرحبا، دیکھو دیکھو جی عینا کے میاں آ گئے، عینا کے خامد آ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم میں عینا کون ہے، ان کا ہم تو ان کی باندیاں نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو دودھ کی نہر دیکھی، چھلکتی چمکتی بہت اور بہتی ہوئی، تو اس کے کنارے پر جو لڑکیاں تھیں وہ پہلوں سے زیادہ حسین و جمیل تھیں، انہوں نے مجھے مرحبا کر کے کہا دیکھو دیکھو جی اینا کے گھر والے آ گئے۔ میں نے پوچھا اینا کہاں ہے، کہ ہم تو نوکر ہیں آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو شراب کی نہر تھی جو اپنے خوشبو کے ساتھ مہک رہی تھی، اور اس پر کھڑے ہونے والی لڑکیوں نے مجھے پچھڑیوں کو بھلا دیا، ان کا مرحبا مرحبا، یہ تو آئنا کے گھر والے آ گئے۔ اور میں نے کہا بتاؤ تو سعید وہ کہاں ہے، ہر کوئی آگے ہی دھکا دے رہا ہے۔ ان کا جی ہم بھی ان کی نوکر ہیں آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو ایک شہد کی نہر شفاف شفاف خوشبودار، اور اس کے کنارے پر کھڑی ہوئی لڑکیاں جو تینوں نہروں والی لڑکیوں سے حسن و جمال میں برتر اعلی افضل. انہوں نے مجھے کہا مرحبا مرحبا آئیے آئیے. اینا کے گھر والے آ گئے. میں نے کہا اللہ کی بندی ہو اینا کا بھی تو پتا بتاؤ. ان کا بس وہ آ گئی ہیں, آپ آگے چلیں. آگے ایک وادی آئی, وادی سونے چاندی کی, نور سے معطر, نور سے مزین, خوشبو سے معطر. اس کے بیچ میں ایک سفید موتی کا خیمہ بے جوڑ. اس کے دروازے پر ایک لڑکی سبز پوشاک سبز لباس میں, وہ حسن کا پیکر. اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے منہ اندر کیا, اس نے منہ اندر کرے اینا اینا تیرے گھر والے آ گئے, اینا تیرے گھر والے آ گئے. تو مجھے پتا چلا کہ یہی خیمہ میری منزل ہے. جب میں اندر گھسا تو بیچ وسط میں ایک تخت تھا, تخت پہ قالین, اس پہ گو تکیے, اس پر ویسے ٹیک ایک ہاتھ کی ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں نیم دراز کیے ہوئے بیٹھے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی یا ولی اللہ قدنا لک القدوم علینا, اللہ کے ولی آ جا تیرا میرا ملاپ قریب آ گیا. خیمہ کتنا بڑا ہوتا ہے جنت کا؟ خیمہ 60 میل لمبا 60 میل چوڑا, فیصل آباد سے لاہور تک لمبا اور اتنا ہی چوڑا, بے جوڑ موتی. وہ سارا خیمہ اس کے چہرے کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا, کوئی لائٹ نہیں تھی, اس کا چہرہ ہی سب لائٹ بنا ہوا تھا. کہ جب میں نے اسے دیکھا تو ہوش و حواس گئے, عقل و خرد نے ساتھ چھوڑا. میں آگے لپکا اس کے معنکے کو, ان کا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, جب تک تو زندہ ہے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا, باقی غم نہ کر, آج تیری افطاری میرے پاس طے ہو چکی ہے. وہ روزے سے تھا. کہا آج تیری افطاری میرے پاس طے ہو چکی ہے. کہا شیخ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے, اب مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے آئینہ چاہیے. اس نے جو حملہ ہوا, سب سے پہلا شہید یہ نوجوان تھا. اور جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو عبد الواحد کے پاس اس بچے کی ماں آئی. عبد الواحد میرے بیٹے کا کیا بنا؟ کہا اماں وہ قبول ہو گیا. رات کو ماں نے خواب دیکھا, اس کا بچہ تخت پر, اس کے پہلو میں آئینہ, اور اس کا بچہ کہہ رہا اماں اللہ نے تیرے بیٹے کو قبول کیا اور آئینہ سے نکاح کیا. اور یہی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے. تلک الدار الآخرہ, یہ ہے وہ آخرت کا گھر جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بناتا ہے جو دنیا کی دوڑ سے نکل کر آخرت کی دوڑ لگانے والے بن جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ نے یہ حسین و جمیل عالی شان درجات طے کیے ہیں ان بندوں کے لیے جو پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرتے اور پھیلاتے ہیں. میں ایک دفعہ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا یہی قصہ, تو ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولانا وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے مرتا ساڑھے پلے کا کبھی کوئی نہیں, اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں. میں نے کہا نہیں, جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے بیدخ, اس کے اندر مشک امبر زعفران کافور ملا رہتا ہے. جہاں اللہ کے نور کی تجلی پڑتی وہاں سے حور نکل کے باہر آ جاتا, پیدا نہیں ہوتی کہ ہوں رڑ دی پئی ہے, ہوں دودھ پیندی پئی, ہوں پوتڑے چے, یہ نہیں, بس تجلی پڑتی اور نکل کے کامل ہو کے باہر آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اس کو لباس پہناتا ہے, پھر فرشتے اس کے لیے گھر بناتے ہیں, پھر اس میں اس کو سجا کے مہکا کے بٹھا دیا جاتا ہے, پھر اپنے خامن کے انتظار کر کے کہتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن له, ہمارے خامن کہاں ہیں؟ ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے ہم سے شادی اور نکاح کا خواہش مند؟ ہم ان کے لیے ہیں جو اللہ کو راضی کر دیتے ہیں, ہم ان کے لیے ہیں جو اللہ کی اطاعت اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. تو میرے بھائیو, اپنے رب سے وفا کرو, اس کے محبوب سے وفا کرو, اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ, اس کے پیغام کو اپنے سینوں میں چھپاؤ, جسم پہ سجاؤ, اپنے گھروں کو اس سے مہکاؤ, در و دیوار کو نورانی بناؤ, اپنے بازاروں کو اس سے مزین کرو, پھر ان خوبصورت اخلاق عادات اتوار کو لے کر ساری دنیا میں پھر جاؤ. جیسے سورج پھرتا ہے ساری کائنات روشن ہوتی ہے, ایسے پھرو گے تو ساری دنیا کا کفر چھٹے گا, اندھیرے چھٹیں گے, اور خلقت کی خلقت اسلام میں آنا شروع ہوگی. مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے جنوب تک لوگوں کا رخ اللہ کلمے کی طرف پھیر دے گا, اور دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور بھی لوگوں کو روکنا چاہیں گے, اللہ کی قسم نہ روک سکیں گے. ایک ریلا ہوگا, ایک سیلاب ہوگا, ایک بہاؤ ہوگا, جس کے آگے ہر بند ریت کی دیوار ثابت ہوگا, لوہے کی آئینی دیواروں کو بھی اللہ خس و خاشاک کی طرح بہا دے گا, اور پتھر کے بڑی بڑی چٹانوں سے بنے ہوئے ڈیم بھی کفر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ریت کی طرح بہا دے گا اور ایمان کی ہوا چلے گی اور چلنے کو ہے، چلے گی اور چلنے کو ہے۔ جلدی جلدی پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے ہمت کرو، جو کر جائے گا یہ جہان بنا جائے گا، وہ جہان بنا جائے گا۔ اب اس کے نیت کرو، ارادے کرو، ایک کام تو سارا مجمع کر لے، چلا چار مہینے تو نقد کوئی کوئی دیتا ہے، لیکن اتنی نیت تو آج سارے بھائی کر کے جاؤ کہ آج کے بعد یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد اللہ کو اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ نیت تو کرتے ہو نا سارے بھائی، اب صلح کرنی کہ نہیں کرنی اللہ سے؟ توبہ کا مطلب ہے لوٹ کے آ جانا، لوٹ کے آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، تو آج ایک دفعہ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو زور سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ اللہ کے پاس پہنچ گئی، اور اگر تم نے دل سے کہی ہے تو مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری آپ کی جان کا مالک ہے، آپ کو مبارک، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جاؤ ابھی اٹھو گے، ماں کے پیٹ سے نکل کے جیسے جا رہے الٹے ہاتھ کی ساری فائل اللہ نے پھینک دی، فرض باقی رہ گئے، حقوق باقی رہ گئے، گناہ معاف ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، گناہ معاف، قضا باقی، حق دبایا تھا، گناہ معاف، حق کی ادائیگی باقی۔ تو میرے بھائیو خوش ہو جاؤ، اگر توبہ کیا خوش ہو جاؤ، اور یقین کرو کہ اللہ تمہارے سارے معاف کر چکا ہے، اور ڈرنا نہیں، اگر پھر ٹوٹ گئی نا پھر توبہ کر لینا، وہ پھر معاف کر دے گا۔ کہتا میرا بندہ جتنی دفعہ توڑ کے لائے گا اتنی دفعہ جوڑ کے واپس کر دوں گا۔ توبہ کر لینا سارے بھائیوں نے، اب بولو چار مہینے کے لیے کون تیار، چلے کے لیے کون تیار؟ نقد والا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ بغیر توبہ کے کبھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کریں، جب غلطی ہو فوراً توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% امید کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا تو ان لوگوں کو پکڑتا جو میری رحمت سے مایوس اور نا امید ہیں۔ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ انتہائی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے سے کچھ ہو توبہ کریں، دوسروں کی دیکھو تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے ہم سے بھی پکا ہو جائے اور ہم اسے حقیر سمجھ کے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ بھائیو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، اپنی زبان کو غیبت سے بند کر لو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ گھر میں کوئی غیبت نہ ہو، کسی کی کوئی برائی پر تذکرہ تبصرہ نہ ہو، اپنے آپ سے بھی آپ اس زبان کو غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، اوروں کی کمیاں اچھالنے سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کمیاں دکھائے گا اور ان کمیوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اوروں کی کمیاں دیکھتے رہے اور ان پر تبصرے کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، ایک ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے گی اور دوسرا ہم اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر بھائیو اس زبان کو آپس میں لڑانے سے والے جو بول ہیں ان سے بچانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آپس میں لڑاتے ہیں لوگوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اقارب کو، ادھر کی اس کو سنائی، اس کی اس کو سنائی، تھوڑا اس میں اضافہ کیا، تھوڑا اس میں اضافہ کیا، یہ لوگ اللہ کی نظر میں ایسے ذلیل ہیں جیسے تمہاری نظر میں پخانہ گندا اور ذلیل ہے۔ تو اس لیے بھائی زبان کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا بھائی پانچ وقت نماز کو زندہ کرنا ہے، ارادہ کرتے ہیں نا سارے بھائی، پکی نیت کرتے ہیں نا، نماز نہیں چھوڑنی ہے، کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے بھی مقرر کرنا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کر لو، خدمت کر لو، دعا لے لو، مر گئے تو خالہ پھوپھی چاچا جو ان میں سے زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی دعائیں لو۔ ایسی بھائی سگے بھائی ہوتے ہیں آپس میں بات چیت بند ہوتی ہے تو ان جائیدادی جھگڑوں کی اور ان کاروباری جھگڑوں کی وجہ سے سگے بھائی بہنوں سے آپس میں قطع تعلق نہ کرو، خون کے رشتوں کی اللہ نے قدردانی کا ہمیں حکم عطا کیا ہے۔ لہذا آپس میں صلح محبت سے رہو، اپنی کمائیوں میں اللہ سے ڈر کے چلو، اور اگر اللہ نے رزق دے دیا تو اس کی زکات ادا کروں. یہ ساری باتیں بڑی آسانی سے قابو میں آ جائیں گی اگر ہر مہینے آپ بھائی تین دن لگاتے ہیں. زیادہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہر مہینے آپ کسی گاؤں میں ہیں, کسی فیکٹری میں ہیں, کسی قصبے میں ہیں, ہر مہینے تین دن کی جماعت بنا کے نکلیں. کوئی نہیں نکلتا تو پھر آپ ہی نکل جائیں, کوئی دائیں بائیں پتا کر کے تین دن کا نظام بنا لیں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فضا بنا دی ہے. میرا جو چار مہینے کا سفر ہوا تھا ایک, وہ بھالی کے سے پیدل چلتے ہوئے شاہکوٹ تک, تو راستے میں اتنی ہماری پٹائی ہوئی, گالیاں, دھکے, کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا. کوئی جانتے ہی نہیں تھا اس تبلیغ کے کام. ایک کڑکن گاؤں تھا, ان لوگوں نے تو ہمیں پکڑ کے تھانے دے دیا کہ یہ جلسوس ہیں, ان کو پکڑ لو. لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ نے فضا کو بدل دیا ہے, اور ہر جگہ اللہ کا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی ہے. بھائی تین دن اپنے اپنی مسجدوں سے نکالو, اور گھروں میں جب واپس آؤ تو گھروں میں بھی تعلیم کرو, اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, فضائل کی حدیثیں پڑھو, سنو سناؤ. اس سے انشاءاللہ ہمارے جذبات میں تازگی آئے گی. تو سارے بھائی اس کی نیت کر, سارے نیت کرتے ہیں نا بھائی, پکی کے کچی, اور تھوڑا ہاتھ ہی کھڑا کر کے بتا دو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھو, اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم اور جتنے تیرے دربار میں ہم اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم سب کو تو یا اللہ معاف کر دے اور ہمیں قبول فرما لے. ہمارے بھائی جنہوں نے اس سارا انتظام کیا, ان کو, ان کے عملے کو, ان سب کو قبول فرما. یہ جو بھائی مختلف جگہوں سے تشریف لائے, قریب دور دیہات قصبات سے, یا اللہ ان سب کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے, ہماری آخرت بھی بھلی کر دے, ہمارے دلوں کو روشن کر دے, ہمارے سینوں کو روشن کر دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی روشن کر, ہماری آخرت بھی روشن کر. جتنے بھائی تشریف لائے ہیں میرے مولا, ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو, ہم سب کو یا اللہ تو وہ زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہے, اور اس سے بچا جو تجھے ناپسند ہے. ہم میں سے جو یا اللہ ہمارے عزیز اقارب, والدین, رشتے دار آگے چلے گئے, ان کی بخشش فرما دے. جو موجود ہیں انہیں اپنی اطاعت پہ پختہ فرما دے. ہماری تنگیوں کو فراخیوں سے بدل دے, ہماری پریشانیوں کو راحت سے بدل دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے, جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی عطا فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے, جو سود میں پھنس گئے ان کو اس سے نجات عطا فرما دے, جن کے کاموں میں غلط چیزیں شامل ہو گئیں ان کو یا اللہ پاک صاف حلال رزق عطا فرما دے. اے میرے مولا, جو روٹھے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں محبتیں پیدا کر دے. یا اللہ تو ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. ساری بات
مورخہ 4 اکتوبر سن 2004, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ستارہ کیمیکل فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پٹلوی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378813.